اللهم محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
برای شهداء کربلا بلندتر صلوات
اللهم صل على
سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا. اس پروردگار عالم کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، مگر ایک نعمت عظما جو نعمت اولا ہے اس کا شکر ادا کرتے کہ معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. عزاداری رسم نہیں عبادت ہے. اس عنوان کے تحت آج تیسری مجلس آپ سب کی سماعت کی رضا ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا میں سید الشہداء کے جملے سے مجلس کی ابتدا کروں گی. مولا اپنی زندگی کی آخری مناجات میں پروردگار عالم کی جس طرح سے معرفت بیان کر رہے ہیں کہ ہم سیکھیں کہ وہ شخص جو زخموں سے چور ہو وہ کس طرح خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے. مولا کی دعا کا مناجات کا جملہ: قریب الرحمہ وصادق الوعد. مولا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم تیری رحمت اپنے بندوں کے بہت قریب ہے. قریب الرحمہ، قریب ہے تیری رحمت. وصادق الوعد، اور تو اپنے وعدے میں سچا ہے. مولا کا پہلا جملہ کہ تیری رحمت بندوں سے قریب ہے. ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، جس کی حاجتیں خدا سن رہا ہے، جسے خدا نے عافیت میں رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کی رحمت قریب ہے، جو ایک مین کانسیپٹ ہے. جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیے سلوات کرتے ہوئے. بارے دیگر سلوات: ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی مراد پروردگار سن لے یا جس کو اللہ نے دنیا میں عافیت میں رکھا ہوا ہے، تو ایک نارمل کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اس سے قریب ہے، وہ تو بڑا خوش ہے مطمئن. نہیں، مولا حسین سمجھا رہے ہیں ان مولا سے زیادہ غم کس سے گزرے ہیں، اور وہ زندگی کے آخری سانس کے مولا سب کچھ راہ خدا میں دے چکے ہیں. سینے پہ اولاد کا دکھ بھی ہے، جوان بھائی کا صدمہ بھی ہے، بھانجے بھتیجے قربان کر دیے. اس عالم میں امام حسین کا یہ جملہ قریب الرحمہ، خدا تیری رحمت اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، اور تو صادق الوعد ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے. پروردگار عالم کی ہر آیت قرآن کی وعدہ الہی ہے، ہر آیت، اور وہ اپنے ہر وعدے میں سچا ہے. اس کے لیے ایک روایت بیان کروں تاکہ بات واضح ہو جائے، مولا کا جملہ ہم سب سمجھ سکیں. روایت میں ملتا ہے شہید مرتضی مطہری کی کتاب سچی کہانیوں، وہاں سے بیان کر رہی ہوں، کہ جس وقت پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت کو بھیجا روح قبض کرنے کے لیے، تو جب انبیاء کے پاس آتے ہیں ملک الموت تو اپنی شناخت کرواتے ہیں، تو جب آئے تو جناب موسیٰ نے سوال کیا، مجھ سے ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو آئے ہو؟ کہا خدا نے حکم دیا ہے باپ کی روح کو میں قبض کرنے آیا ہوں. جب یہ سنا تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اتنی مہلت دے دے کہ میری ماں زندہ ہے، میں اپنی ماں سے اور اپنے بچوں سے اہل و عیال سے مل لوں. ملک الموت کہتے ہیں مجھے حکم نہیں ہے، میں اتنی دیر آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، میرے پاس اجازت نامہ نہیں کہ میں اتنی دیر رکوں، مجھے فوراً روح قبض کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا ہے. تو کہا جناب موسیٰ نے اچھا اتنا موقع دے دو کہ میں ایک سجدہ شکر کر لوں. اب جو سجدے میں سر رکھا، دیکھیں سلیقہ سکھایا ہے خدا سے مانگنے کا، ہر لمحہ انسان اپنے خدا سے کیسے کنیکٹ رہے. کہا اچھا مجھے سجدے کی مہلت دے دے، کیجیے سجدہ. جب سجدے کرنے میں رکھا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، تو خدا سے دعا کی، بارے لا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی ماں سے اور اپنے اہل و عیال سے مل سکوں. اب ڈائریکٹ خدا سے مانگ رہے ہیں نا، پہلے تم فرشتے سے کہا جا رہے ہو، بھی خدا کی مخلوق ہے. جب سجدے میں خدا سے مانگی مہلت، تو پروردگار عالم جناب اسرائیل ملک الموت کو حکم دیا تھوڑی دیر رک جاؤ تاکہ یہ اپنے اہل و عیال سے مل لے. اب سجدے سے سر اٹھایا، جب مہلت مل گئی، گئے اپنی والدہ سے ملے. والدہ سے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں. کہا کون سے سفر پہ؟ کہا میں سفر آخرت پہ جا رہا ہوں. اور ماں بہت روئی، گلے مل کے روئے، ماں کو الوداع کیا، اہل و عیال سے ملے. جناب موسیٰ کا ایک بچہ بہت چھوٹا تھا جس وقت ان کا انتقال ہوا. تو اب جب بچے سے لپٹ کے رونے لگے اور جانے لگے، تو بچے نے ایک دم دامن تھام لیا اور وہ رو مسلسل گریا کر رہا تھا. جناب موسیٰ سے بس اس وقت برداشت نہیں ہوا. اولاد ایسی چیز ہے انسان کی کہ اس منزل پہ آ کے سب ہار جاتے ہیں. ہم یہ منزل نبوت پہ دیکھتے ہیں، جب بچے نے دامن پکڑا تو اب موسیٰ بھی رونے لگے اور وہ بچہ بھی گریا کر رہا تھا. پروردگار عالم نے ندا دی، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، اللہ کلام کرتا تھا. جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا موسیٰ یہ میرے پاس ملاقات کے لیے آ رہے ہو تو اتنا گریا کیوں؟ جناب موسیٰ نے کہا بارے لہا بے شک تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، مگر یہ اولاد میری، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، فکر یہ ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، جو ہر انسان کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد اولاد کا کیا ہوگا. پروردگار عالم نے کہا موسیٰ تم اپنا عصا دریا پہ مارو. صلوات پڑھی باو جب اللہ کی جاری ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا پروردگار عالم نے موسیٰ تم اپنا عصا دریا پہ مارو، دریا پھٹ جائے گا، دریا کی تہ میں دیکھو. جناب موسیٰ نے اپنا عصا دریا پہ مارا. کہا دریا کی تہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں پر الہ نظر آ رہا ہے؟ کہا یہاں پہ ایک سفید رنگ کا پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہے اور سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. موسیٰ نے سمندر کی تہ میں، جب وہ دریا کی تہ میں دیکھا، اس پتھر کو اٹھایا. نبی ہیں، خدا نے معجزے کی طاقت دی ہے. دیکھا اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس چھوٹے سے سوراخ کے اندر ایک بہت چھوٹا سا کیڑا موجود ہے. کہا موسیٰ اس کے منہ میں دیکھو غذا ہے، ایک پتا ہے اس کے منہ میں. کہا ہاں بھر اللہ، اس کے منہ میں پتا ہے، اس کی غذا کا انتظام ہے. کہا موسیٰ جب میں سمندر کی تہ میں پتھر کے اندر سوراخ میں ایک چھوٹی سی مخلوق کے رزق سے بے خبر نہیں ہوں، تو بھلا میں تمہاری اولاد سے بے خبر رہ سکتا ہوں؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری اولاد سے بے خبر ہو جاؤں گا؟ میں ہی پالنے والا ہوں اور میں ہی پالوں گا.
یہ پروردگار عالم بلند تر سلام اللہ
اور جب پروردگار عالم کے جملے جناب موسیٰ نے سنے، کہا ملک الموت میری روح کو قبض کر لے، میں بالکل مطمئن ہوں. واقعی پروردگار عالم کی رحمت اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے اور وہ اپنے ہر وعدے میں سچا ہے. اگر اس نے کہا ہے قرآن کی پہلی ہی آیت میں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں ہوں عالمین کو پالنے والا، تو بے شک وہی ہے جو اپنی تمام مخلوقات کو پال رہا ہے. بس ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے خدا پر مضبوط توکل کو رکھیں. اور امام حسین کے جملے کے ساتھ ہی ہم فرش عزا پر ذکر کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ عزاداری رسم نہیں ہے، عبادت ہے. اور کل کی مجلس میں ہم پہنچ گئے تھے حدیث قصا تک. حدیث قصا کے بعد سب سے جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ صلوات، جس سے قصا ختم ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں مجلس عزا کے ایک ایک رکن کو آپ کے ساتھ ساتھ لے کے چلوں. صلوات اتنی برکتوں اتنے فضائل کی یہ عبادت ہے کہ اگر اس پورے فضائل پر پورا عشرہ پڑا جائے تو بھی ناکافی ہے. میں فقط مجھے آگے بڑھنا ہے اس منزل سے, میں فقط ایک حدیث معصوم آپ کے سامنے بیان کر کے گزر جاؤں گی. جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ صلوات پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے اب جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لے گا, بشرطے ہمیں رسول اسلام کے جیسے میں نے کل کی مجلس بیان کیا تھا ہمیں یقین ہو. جب ہمارا ربیب خدا پروردگار عالم کا حبیب ہمارا رسول جب یہ کہہ رہا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا. ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر شک میں ہوتے ہیں, اچھا پتہ نہیں ایسا ہوگا, ایسا پاسبل ہے یا نہیں. نہیں ہے, یعنی محمد و آل محمد اس کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جن پر بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے, کہہ دیا تو ہے اور ہوگا. تو جناب رسالت مآب کہتے ہیں جو روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ درود کی پڑھتا ہے مجھ پر اور میری آل پر تو اپنے دنیا سے جانے سے پہلے جنت میں اپنے مقام کو دیکھا. اور جناب رسالت مآب ایک اور جملہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس دنیا میں ملائکہ کا ایک قافلہ چلتا رہتا ہے اور صرف یہ دیکھتا ہے کہاں کہاں صلوات پڑھی جا رہی ہے, کہاں جس مقام پر جس محفل میں جس مجلس میں صلوات پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ وہاں پہ اتر آتے ہیں. اور جب جہاں پہ صلوات پڑھی جا رہی ہوتی ہے ملائکہ بھی شامل صلوات ہو جاتے ہیں, جب جب حاضرین پڑھتے ہیں وہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو وہ بھی آمین کہتے ہیں, اور جب یہ ملائکہ واپس جا رہے ہوتے ہیں, جناب رسول خدا بیان کر رہے ہیں, جب یہ ملائکہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہہ کے جاتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں اس مجلس کے افراد کہ پروردگار عالم نے ان سب کو بخش دیا. صلوات پڑھی بابا اور ہماری مجالس میں حدیث قصہ کے بعد صلوات کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے مرثیے کا. امام حسین کے مصائب مرثیے کی زبان میں پڑھ کے امام کے غم کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ مرثیہ پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے. میں ساری روایتیں کوشش کر رہی ہوں کتابوں سے کہ معصومین کے الفاظ آپ تک پہنچاؤں تاکہ ہم پہچانے تو یہ مجلس کتنی بڑی عبادت ہے. اور مرثیہ پڑھنے والا ہو یا ممبر پہ ذکر کرنے والا ہو یا ماتم نوحہ پڑھنے والا ہو یہ سب ذاکر حسین ہیں کیونکہ حسین کا ذکر کر رہے ہیں. مرثیہ پڑھنے کے لیے روایتیں ملتی ہے کتاب سردار کربلا آغا عباس یزدی کی کتاب, اس میں روایت ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ مولا سے ملنے کے لیے مولا کا چاہنے والا ابو ہارون مکفوف یہ آیا مولا کے پاس. اب جب ابو ہارون مکفوف آیا سلام کیا مولا کو, مولا نے جواب دیا, مولا نے ایک دم کہا کیونکہ یہ ایام عزا کے دن تھے اس وقت, تو مولا نے کہا ابو ہارون تو میرے جد حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھتا ہے. کہا مولا پڑھتا ہوں. کہا ذرا مجھے پڑھ کے سنا مرثیہ. اچھا اس نے اشعار کی شکل میں پڑھنا شروع کیا. مولا نے کہا نہیں, جیسے تو مجلسوں میں پرسوز انداز میں پڑھتا ہے ویسے پڑھ کے سنا. اب اس نے اسی انداز سے جس طرح سے مجالس میں پڑھا جاتا ہے پرسوز انداز میں پڑھنا شروع کیا. روایت یہ کہتی ہے اس کتاب میں کہ مولا نے گریا شروع کیا اور مولا زار و قطار رو رہے تھے اور مولا کے اہل خانہ خواتین جو پردے کے پیچھے تھے ان کے نالہ اور گریا کی آواز بلند ہوئی, یہاں تک کہ مرثیہ تمام ہوا. جب مرثیہ تمام ہوا تو میرے مولا نے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ابو ہارون کو مخاطب کر کے, ابو ہارون کوئی اگر میرے جد پر مرثیہ پڑھے خود روئے اور رلائے, اگر اس نے 10 افراد کو بھی رلا دیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی. پھر مولا نے کہا اگر کوئی میرے جد پر مرثیہ پڑھے خود روئے اور رلائے, اگر اس نے 5 افراد کو بھی میرے جد کے غم نے رلا دیا اس پر جنت واجب ہو گئی. پھر کہا مولا نے اگر کوئی مرثیہ پڑھے اور اگر ایک پڑھا ہے پڑھنے والا رو رہا ہے ایک سننے والا ہے تب بھی پڑھنے والے اور سننے والے پر پروردگار عالم بہشت واجب کر دیتا ہے. واقعاً یہ اتنی عظیم عبادت ہے. اگر ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوششیں لوگوں کی دیکھا آئیں الحمدللہ اس مقام میں خدا صاحب خانہ کو سلامت رکھے اس گھر میں ہمیشہ رحمتوں برکتوں کی بہار آتی رہے, ورنہ عموماً ہم جب مجالس میں جاتے ہیں آپ کا بھی آبزرویشن ہے میری بھی دیکھتے تو لوگ عموماً حدیث کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں, بس بیان شروع اور سب داخل ہو رہے ہیں یا بس ماتم ہو اور سب پہنچے. ہمیشہ کوشش کیجئے مجلس میں کہیں پر بھی ہو, اگر خانے میں ہو, گھر میں ہو, کہیں پر بھی ہو, کوشش کیجئے اس وقت سے پہنچی جب سے حدیث کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. پہلے رکن جب مجلس کا ابتدا ہو اس وقت سے ہم مجلس میں ہوں تاکہ ہم مکمل مجلس کی عبادت کا ثواب حاصل کر پائیں. اچھا, مرثیے کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے ممبر پہ مولا کے فضائل و مصائب کا. دیکھیے, ذاکر حسین یہ وہ ہمیں نوکری کا مولا نے موقع دیا ہے کہ جتنے ذاکر ہیں, مرثیہ پڑھنے والے, ذکر بیان ممبر پہ کرنے والے, ماتم پڑھنے والے, ہم سب حسین ابن علی کے نوکر ہیں. ایک مقام پر ایک خاتون نے کہا, وہ جملہ مسلم مخاطب سنانے میں کہا کہ نہیں, یہ تو بہت بڑا جملہ ہے کہ ہم کہاں اور حسین کی نوکری کہاں. دیکھیں, یہ جملہ مجھ گناہگار کا بھی نہیں ہے, یہ علماء اور عرفا کا ہے, اور میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. کتاب مختلع متحر, شہید مرتضی متحری کی کتاب. شہید مرتضی متحری شہید عالم ہے, عالم تو تھے, مجلسے بھی پڑھتے تھے. اچھا, کچھ عرصے سے مجالس نہیں پڑھ رہے تھے. مختلع متحر کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. کچھ عرصے سے مجالس نہیں پڑھ رہے تھے. اچھا, اس زمانے میں ایک شخصیت تھے حاجی احمد قمی, اور اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دے رکھا تھا. اور شہید مرتضی متحری بیان کرتے ہیں کہ جب آقا برجدی کا انتقال ہو گیا, میں نے ایک خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو وہ خواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. میں نے آغا احمد قمی کو اپنا خواب سنایا, اور انہوں نے خواب سن کے مجھ سے کہا, مرتضی, حسین کی نوکری نہ چھوڑنا. کہا, یہ وہ وقت تھا جب میں کچھ عرصے سے مجالس نہیں پڑھ رہا تھا, اور جب میں غور کیا, تعبیر کیا تھی, تعبیر اس کی ہے کہ خدا تمہیں الہام کر رہا ہے, خواب کے ذریعے تمہیں انفارم کر رہا ہے کہ دیکھو مرتضی, کچھ عرصے سے مجالس نہیں پڑھ رہے ہو, مگر حسین کی نوکری چھوڑنا نہیں. جب میں گھر آ گیا, میں نے غور کیا, اس خواب میں ایسا کیا تھا کہ جو اس کی تعبیر, تو کتاب میں پورا انہوں نے خواب لکھا ہے مختلع متحر میں, اور وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا آیت اللہ برجدی, ان کا انتقال چکا تھا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے عالم تھے, ان کی تقریب کی جاتی تھی. آقا برجدی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ علماء کی محفل ہے, آقا برجدی داخل ہوئے, اور جب داخل ہوئے تو علماء تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے, جیسے زندگی میں ان کے ساتھ ان کی تعظیم کی جاتی تھی ویسے ان خواب میں دیکھا, کھڑے ہو گئے. اس کے بعد آقا برجدی ممبر پہ آ کے بیٹھے. جب ممبر پہ آ کے بیٹھے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہم علماء, انہوں نے کہا ہم ذاکرین. کہا, یہ جملہ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے مجتہد کے لوگوں کی تقلید کرتے تھے. ہاں, وہ مجالس پڑھتے تھے کبھی کبھی رمضان میں, مگر بہت کم. اور میں پھر منظر بدلا تو میں نے ان کو ایک نہر کے پاس وضو کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا, سید الشہداء کے مصائب پر روتے ہوئے دیکھا. بس یہ خواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور اس خواب کی تعبیر مجھے احمد قمی نے دی کہ خدا تمہیں بتانا چاہتا ہے مرتضی, حسین کی نوکری نہ چھوڑنا. یہ جملہ علماء کا ہے, علماء نا, ہماری اوقات, ہماری بساط کہ ہم حسین کے نوکر ہونے کا دعویٰ کریں. یہ جملہ علماء عرفا کا ہے کہ جو حسین کا ذکر کرتا ہے وہ حسین کی نوکری کرتا ہے. تو اب ضروری ہے ہر ذاکر کے لیے, وہ مرثیہ خواہوں, وہ ممبر پڑھنے والا ہو, ماتم پڑھنے والا ہو, جب ہم نوکر ہیں تو ہمارے انداز نوکروں والے ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمیں عزتیں ملتی ہیں, کوئی ہمیں گلے سے لگاتا ہے, کوئی ماتھا چومتا ہے, کوئی ہاتھ چومتا ہے, یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ اس نام حسین کی برکت سے ہے جو نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ گیا کہ ہم ذاکر حسین ہیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری شدی امام زمانہ, بلند سے بلند تر
انداز نوکروں والے اس لیے ہونے چاہیے کہ اب مولا جہاں ڈیوٹی لگا دے ہماری, چاہے وہ محل ہو, چاہے وہ جھونپڑی ہو, چاہے کسی کا گھر ہو, چاہے امام بارگاہ ہو, چاہے روڈ پر بٹھا دے مولا, کہیں بھی ذکر حسین کرنا پڑے, یہ سوچنا ہے ہر ذاکر کو کہ جہاں میرے مولا نے میری ڈیوٹی لگا دی, مجھے وہاں اپنی خدمت انجام دینی ہے. اور سب سے اہم بات جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں, سب سے اہم بات, ہم سب سننے والے بھی پڑھنے والے بھی, ہم سب ہر وقت محضر امام میں ہیں. آیت اللہ اجتہادی, یہ وہ عالم ہے جن کی قبر بی بی معصومہ قم کے صحن میں, جو اطراف روضہ ہے اس کے اندر ان کی قبر موجود ہے, اور یہ بھی آیت اللہ برجدی کے زمانے میں تھے. آیت اللہ اجتہادی خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا اور مشہد میں تھا تو روز امام رضا کے حرم میں زیارت کو جایا کرتا تھا. ایک دن نکل رہا تھا, جب باہر نکل رہا تھا تو ایک بوڑھی ضعیف عورت میرے پاس آئی, کیونکہ امامہ تھا سر پہ ابایا تھی, تو کہا تم مولوی ہو؟ تو بڑی حیرت سے میں دیکھا کہ لباس میرا مولوی والا ہے, پھر بھی ضعیف عورت سوال کر رہی. کہا میں ہوں. کیا تم مجلس پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. کہا میرا گھر ہے تو میرے گھر پہ مجلس پڑھو گے؟ کہاں پڑھ دوں گا. اس نے جلدی جلدی اپنے گھر کا ایڈریس لکھوایا, کہا اس تاریخ کو اتنے بجے میرے گھر آ جانا. آیت اللہ اشتہادی کہتے ہیں جب وہ تاریخ وہ دن آیا تو میں چلا مشہد میں رہتا تھا, وہاں سے نکلا بس میں سوار ہوا, اور اس کے بعد جب بس کا سفر ختم ہوا تو وہ اس نے جو ایڈریس دیا تھا وہ کوئی بہت ہی کچی بستی میں اس طرح سے تھا. کہا بس سے اتر کے پھر مجھے پیدل بھی چڑھنا پڑا, کافی چل کے جب میں اس علاقے میں پہنچا گھر ڈھونڈ رہا تھا, لوگوں سے پوچھا کہ اس نام کی مومنہ یہاں رہتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں رہتی ہے, مگر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجلس ہے. کہا عموماً جب میں پڑھنے جاتا تھا تو لوگ دور سے مجمع جا رہا ہے پتا چل جاتا تھا کہ فلاں مقام پہ مجلس ہے, طالب علم تھا لیکن ڈھونڈ لیتا تھا. اب لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ ہاں وہ گھر ہے اس مومنہ کا, مگر یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ مجلس ہے. کہا میں اس دروازے پہ پہنچا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اس مومنہ نے دروازہ کھولا, آئیے تشریف لائیے, اور فرش اعزاز ممبر پہ بٹھایا اور فرش اعزاز پہ سامنے بیٹھ گئی. کہا پڑھیے. تو کہا ابھی تو کوئی بھی نہیں آپ کے سوا, کیسے پڑھوں؟ کہا میں ہوں نا, میں سن رہی ہوں, آپ پڑھیے. آیت اللہ اشتہادی کہتے ہیں میں نے مجلس پڑھی, اور مجلس پڑھ کے تو میں نے مصائب پڑھے, اس کا گریا ایسا تھا کہ دل ہلا جاتا تھا. کہا اس جب مجلس تمام ہو گئی تو اس نے مجھے چائے پیش کی, جب میں چائے پی کے جانے لگا, کہتے میری زندگی کی بڑی حیرت انگیز مجلس تھی کہ ایک پڑھنے والا ایک سننے والا. اس کے بعد جب میں باہر نکلنے کو اس نے میری مٹھی میں کچھ رکھ دیا. اب جب میں نے مٹھی میں گنا تو کچھ سکے تھے جن سے میرے آنے کا کرایہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. جب مٹھی میں نے دیکھی میں نے بند کر لی, پھر ہاتھ ہی چیک کیا تو اس نے کہا اب کب آؤ گے؟ کہا کب آپ کب کیا مجلس کب ہوتی؟ کہا فلاں دن آ جاؤ. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, نہیں مجھے بتا کے جاؤ, آؤ گے نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں ان شاء اللہ میں آؤں گا. کہتے میں آ گیا مشہد, اب واپس آ گیا. آنے کے بعد جب وہ تاریخ آئی تو بڑے ششوپنج میں تھا, کیا بس وسے تو انسان کو شیطان ڈالتا ہے نا, جاؤں نہ جاؤں ایک ہی خاتون ہوتی ہیں, اب تبلیغ کرنی ہے تو مجمع ہو تو میں جا کے بیان کروں, پھر سوچتے کہ نہیں اس کا گریہ ایسا تھا, وہ اتنی عاشق حسین تھی, چلا جاؤں وہ مولا کو پرسہ دیتی ہے. کہا اسی ششوپنج میں تھا, فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. اور جب دل میں وسوسہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا, پھر ارادہ کیا نہیں جاتے, اور چلے گئے مشہد امام زری پہ چلے گئے دعا مانگنے کے لیے. اور جب دعا مانگی تو ایک بار کی بس آنکھ لگی ہے, تو آنکھ لگنے کے بعد دیکھا کہ خواب میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا
سلسلہ.
اور اب جو جملہ کہا ہے نا مولا حسین نے, وہ ہم سب ذاکروں کے لیے نا زندگی بھر کی تنبیہ ہے. مولا حسین کہتے ہیں اشتہالی اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس بھی نہیں پڑتے, اس مومنہ نے تم کو بلایا تھا. کہا میری خواب سے آنکھ کھلی, میں روتا پیٹتا زری پہ لپٹ گیا جا کے مامزا کی, مولا مجھے معاف کر دیجیے مجھ سے غلطی ہوئی, اور پھر چلے اسی وقت فوراً کہ میں اس مومنہ کے گھر پہنچوں اور جا کے مجلس پڑھوں. دوڑتے بھاگتے بس کا سفر طے ہوا, تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جب اس مومنہ کے مکان پہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اس مومنہ نے دروازہ کھولا تو وہ رو رہی تھی, اور روتے روتے سے جملہ کیا کہا, جب تک ڈانٹ نہیں پڑی آئے نہیں. یعنی کس معرفت کی منزل پہ تھی وہ مومنہ. اور مولا کا پیغام کیا تھا, دیکھیے عموماً کیا ہوتا ہے, مجالس میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی مجمع کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے, کبھی فلاح کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ نے فرش عزا بچھا دی, جنت سے حسین کی ماں آ گئی ہمارے آنسوؤں کا پرسہ لینے کے لیے. اب بیٹھنے والا ایک ہو یا ایک لاکھ ہو, وہ مرثیہ خواہ ہو, وہ ذاکر ہو, وہ ماتم پڑھنے والا, اس کو جھجک ہونی نہیں چاہیے کہ جس کی فرش عزا پہ آئے وہ دیکھ رہے, امام حسین کی محضر میں تھا, امام دیکھ رہے تھے اس کو بھی, اس کے دل کے جذبوں سے بھی واقف تھے جو بلا رہی تھی, اور پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہے تھے. تو ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ ہم سب محضر امام, ایک مرتبہ مولا حسین پر بلند تر صلوات. تو ہم سب سننے والے پڑھنے والے ہم سب محضر امام میں ہیں, امام کی نگاہوں میں ہیں, اور جب پڑھنے والے نگاہوں میں ہیں تو کیا جو پڑھا جا رہا ہے وہ نگاہوں میں نہیں ہوگا؟ مولا کی بالکل ہوگا. بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ ممبر, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ہم سب کو کوششیں کرنی چاہیے کہ جو کچھ پڑھیں جو آئمہ معصومین کی روایات اور کتابوں سے بہت اتھینٹک ہو, ایسا کچھ نہ پڑھیں کہ بیان کے جوش میں کچھ پڑھ دیا, نہیں, مولا کی نگاہ میں ہے, محضر امام میں ہے, امام دیکھ رہے ہیں, اور میں اور آپ اس فرش عزا پہ محضر امام میں جاننا چاہ رہے ہیں, قرآن کی سورہ فرقان کی آیتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. کل کی مجلس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تک ہماری بات ہو گئی, آج آیت نمبر 64 سے ہم شروع کریں گے. کل کی مجلس تک دو خوبیاں جو اللہ کے خاص بندوں میں ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. پہلی چیز انکساری ہونی چاہیے, دوسری چیز ایک مومن کے اندر جو خدا کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے اس کے اندر برداشت حلم ہونا چاہیے. اب آج تیسری صفت پروردگار عالم سورہ فرقان میں بیان کر رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے وہ خاص بندے والذین وہ لوگ کیا ہوتے ہیں یبیتون لربہم اپنے اللہ کے لیے راتوں کو عبادت کرتے ہیں, مصلی عبادت پہ کھڑے رہتے ہیں, سجدا وقیاما سجدے کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر اللہ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی بتائی کہ میرے بندے راتوں کو, اگر جو بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ راتوں کو مصلی پر نماز شب ضرور پڑھے گا. یہ ایک کوالٹی ہے مومن کی, صفت مومن ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم کیسے دعوے دار ہیں مومن کے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں خدا انہیں اپنا خاص بندہ کہہ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہم پہلے مفہوم عبادت سمجھیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے ہر وہ عمل جو خلوص نیت سے پروردگار عالم کے لیے کیا جائے. ہر وہ عمل عبادت ہے جس میں یہ نماز, روزہ, حج, ہر چیز اور لوگوں سے, یعنی حقوق اللہ بھی عبادت, حقوق العباد بھی عبادت, دونوں عبادتیں. اور اس عبادت کا اجر کیا ہے؟ یعنی ہم اکثر جب بچوں سے کہتے ہیں کہ نماز شب کی پابندی کا تو وقت نہیں ملتا, یا جوانوں سے کہیے تو وقت نہیں ملتا, کوشش کریں گے ہم واجب ہی پڑھ لیں تو بہت ہے, کہاں ہمیں بس ہم جتنا ہی کر لیں تو بہت ہے. نہیں, سنیے پروردگار عالم کیا کہتا ہے. کتاب حدیث الشیعہ کی روایت ہے, اس روایت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے, اور اس کوٹیشن کو رسول خدا نے بیان کیا ہے, جسے قدسی کے خدا کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تو اپنے آپ کو, اپنی فکر کا محور آخرت کو بنا لے گا. اور یہ جملہ حدیث الشیعہ میں کئی جگہ نقل ہوا, مولائے کائنات سے بھی نقل ہوا کہ مولائے کائنات بے شاد فرماتے ہیں کہ اگر اپنی فکر کا محور تم آخرت بنا لو گے تو خدا تمہیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے گا. اگر تم اپنے اور خدا کے درمیان معاملات ٹھیک کر لو گے تو خدا تمہارے اور بندوں کے درمیان معاملات ٹھیک کر دے گا. یعنی ہوتا کیا ہے, ہم دنیا ہی میں الجھے رہتے ہیں, یہ وہ دراصل ہم خدا سے دور ہوئے جا رہے ہیں. اور خدا یہ کہہ رہے ہیں, مولائے کائنات کی زبان سے مخاطب ہو کے, نہیں معصوم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کے, اپنے فکر کا محور آخرت بنا لو گے تو تم دنیا کی فکروں سے خدا تمہیں بچا لے گا. اور اگر تم اپنے اور اللہ کے معاملات کیا ہیں, نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, جو اللہ نے ہم پر حقوق العباد رکھے وہ بھی ادا کرنے, جو حقوق اللہ رکھے وہ بھی ادا کرنے, بس اپنے واجبات کو ادا کرتے رہو گے خدا تمہارے اور بندوں کے درمیان معاملات کو درست رکھے گا. اور کمال یہ ہے کہ جب کوئی عبادت کرتا ہے, دیکھیں ہر عبادت کی نیت کیا ہوتی ہے, قربتن اللہ. ہم پڑھتے تو ہیں قربتن اللہ, مفہوم نہیں سمجھتے, معرفت نہیں ہے. کیا مطلب ہے قربت کا؟ حدیث قدسی میں ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ واجب عبادت کر رہا ہوتا ہے میرے قریب آ جاتا ہے, خدا کہہ رہا ہے میرے قریب آ جاتا ہے. اور جب وہ مستحب عبادت انجام دیتا ہے, وہ مستحب روزے ہوں, وہ نماز شب ہو, یا کوئی بھی مستحب عبادت, جب وہ مستحب عبادت انجام دیتا ہے تو اپنی محبت کا, جو مجھ سے کرتا ہے وہ اس محبت کو پروف کر دیتا ہے, اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے کہ جو چیز میں نے واجب نہیں کی تھی, مستحب تھی شریعت میں, اس پر عمل کر رہا ہے. کیوں؟ قربتا للہ. تو کہا اس نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا. اور جب بندہ اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول
اللہ, نعرہ
یا علی, یا علی, یا علی, مدد حق ہے,
نعرہ سلام,
پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کی آنکھیں وہاں دیکھتی ہیں جہاں میں چاہوں, اس کے ہاتھ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں میں چاہوں, اس کے قدم وہاں جاتے ہیں جہاں میں چاہوں. اب کیونکہ اس نے اپنی محبت پروف کر دی تو ہر وقت خدا کی خاص رحمت کے سائے میں ہے. یعنی آپ سوچیے, عافیت میں آ گئے ہم جس پر ہر وقت خدا کی نظر کرم ہو. اب خدا کہتا ہے پھر وہ جو کہتا ہے, جیسے میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا, ہو جاتی ہے, پھر وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے. آپ نے کل کی مجلس میں سنا ہے سلمان فارسی کا واقعہ, بلا لیا پرندوں کو, یہ وہی تو عبادت ہے, یہ وہی تو اطاعت ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں پھر اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہوں. اللہ اکبر, کتنی محبت ہے خدا کو. کوئی دنیا میں اپنے جیسا دوسرے کو پسند نہیں کرتا, نہیں میں برتر رہوں, اور خدا کہتا ہے تم میری اطاعت کرو, عبادت کرو, میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا. میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا کن تو فیاکون, جب تو کسی چیز کے لیے کہے گا ہو جا تو ہو جاتی ہے. مگر خدا کرے کہ ہم عبادتوں کے مفہوم کو سمجھیں اور عبادتوں کو انجام دیں. اور ہر عبادت, میں نے نماز شب کا تذکرہ کیا, رات میں تلاوت قرآن کا بھی عجب عجب مزہ ہے. تلاوت قرآن بھی بہت بڑی عبادت ہے. ہم سب رمضان میں تو قرآن کھولتے ہیں, اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں. اور اکثر ایک شکایت جو ہم سب کی زبان پہ آتی ہے یا مردوں کی زبان پہ آتی ہے, آج کا دن بہت برا گزرا, آج پتہ نہیں کیا تھا, صبح سے جب دیکھے تو کچھ نہ کچھ مصائب ہو رہا ہے. مولانا نے ہر چیز کا حل بتایا. عبادتیں کیوں کیوں ہم, اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ عبادتوں کے لیے وقت نکالو. یہ عبادتیں ہمارے گناہوں کو بخشواتی ہیں, یہ عبادتیں ہماری حاجتیں قبول کرواتی ہیں, یہ عبادتیں ہمارے نفس کو پاک کر دیتی ہیں, یہ عبادتیں ہمیں خدا کے قریب کر دیتی ہیں, یہ عبادتیں ہماری روحانی مراتب بڑھا دیتی ہیں, یہ عبادت ہمیں آل محمد کے قریب کر دیتی ہیں. تو اب اکثر لوگ کہتے ہیں دن بڑا برا گزرتا ہے, آل محمد نے اس کا حل بتایا. چھوٹا سا حل میں آج کے وجہ سے آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دن پورا اچھا گزرے تو دن کی ابتدا میں سورہ فاتر اور سورہ سبا پڑھ لیا کرو. یہ قرآن کا سورہ نمبر 34 اور 35 ہے. اگر تم اس دن کی ابتدا میں, اچھا یہ نہیں کہا نماز فجر کے بعد, یعنی اللہ نے کتنی گنجائش رکھی ہے مستحبات میں. کبھی کبھی ماؤں کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, کالج بھیجنا ہے, نہ فوراً کچن میں گھستے صبح وقت نماز فجر کے بعد ٹائم نہیں مل رہا, تو کہا دن کی ابتدا میں. جب سب چلے گئے پھر قرآن لے کے بیٹھ جائیے, پھر پڑھ لیجئے. تو کہا جو دن کی ابتدا میں سورہ فاتر سورہ سبا کو پڑھ لے گا وہ پورے دن میں کوئی بری چیز نہیں دیکھے گا, خیر ہی خیر دیکھے گا, اور خدا اسے اتنی خیر عطا کر دے گا جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوگی. یہ امام کا جملہ ہے. اسے وہاں سے خیر اور نیکی ملے گی جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی ہمارے مسائل کا حل ان عبادتوں میں پوشیدہ ہے, مگر ہم بہانہ کیا بناتے ہیں, وقت نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا. اور اگر وقت نہیں ملتا تو خدا کا ایک کلام سمجھے, کتاب میزان الحکمہ کی چھٹی جلد ہے, اور اس چھٹی جلد میں ایک جامع رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ, چھٹے امام اور جامع رسالت مآب کا جملہ ہے. اور جامع رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے جو رسول اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں, کہ پروردگار عالم کہتا ہے اور عجیب جملہ ہے, ہلا کے رکھ دیتا ہے. میزان الحکمہ کی چھٹی جلد دیکھی, ابتدائی پیجز میں لکھا ہوا ہے. تو جابر صاحب کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں اے بندے بنی آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال. اللہ اکبر, ہم آج 2016 میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہماری اس کائنات کو خلق کرنے والا, ہمیں پیدا کرنے والا جانتا تھا یہ میرے بندے یہ عذر پیش کریں گے. میں اس کا پہلا جملہ پڑھ کے کانپ کے رہ گئی کہ خدا کے جو اسٹارٹنگ ہے جملے سے وہ یہ, اے بنی آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال, اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تیرے دل کو تونگری سے بھر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا, اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے مالا مال کر دوں گا. اور اگر تو نے میری عبادتوں میں پیچھے رہ گیا, تو مجھ سے دور ہو گیا, کیونکہ میری عبادتیں تجھے میرے قریب کرتی ہیں, اگر تو مجھ سے دور ہو گیا تو تیرے دل کو فکر و فاقہ سے بھر دوں گا, تیرے دل کو فکر و فاقہ سے بھر دوں گا, تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے پر کر دوں گا. باخدا یہی جملہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا, کام کام بس لگے بھی ہیں. جملہ کیا ہے, اگر تو مجھ سے دور ہوا تو تیرے دل کو فکر و فاقہ سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. محنت کیے جا رہے ہیں پورا نہیں پڑ رہا, برکت نہیں ہے, اڑ گئی. کیوں؟ خدا کے آگے سر نہیں جھکا رہے. جو دینے والا ہے اسی کو ناراض کر رہے ہیں, جو عطا کر رہا ہے اس سے ہی نہیں مانگ رہے. تو آپ سوچیے اس حدیث قدسی میں کتنا بڑا پیغام دیا. اچھا, اکثر شکایت ہی ہوتی ہے ہم سب خواتین کی, پڑھ رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی. اکثر خواتین کہتی ہیں رزق کی پریشانی, جب کہا کہ آپ سورہ واقعہ پڑھیے عشاء کے بعد, پڑھ رہے ہیں. اچھا, تو پھر ایسا کیجئے کہ فجر کے بعد سورہ طلاق کی دوسری تیسری آیت کو 10 دفعہ پڑھیے, پڑھ رہے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے. جب کبھی ایسا ہو جائے تو آئمہ ارشاد فرماتے ہیں فوراً اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرو کہ تمہاری زندگی کا وہ ایسا کون سا گناہ ہے جو تمہاری عبادتوں کے ثواب کو زائل کر رہا ہے. اگر اپنی زندگی گناہوں کی طرف نگاہ کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہاری عبادتوں کا ثواب تم تک کیوں نہیں پہنچ رہا. اور جو اطاعت و عبادت کرتے ہیں معرفت کے ساتھ, پروردگار عالم ان کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مانگے تو قبول ہے, وہ دوسروں کے لیے بھی مانگے تو قبول ہے. فقط ایک روایت بیان کروں گی اور مسائل سے متصل ہو جاؤں گی. عبادت کا اجر کیا ہے, عبادت کا مزہ کیا ہے. کل میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے, جب آقا محمد حسن طباطبائی کا تذکرہ کر رہی تھی تو آقا علی آقا قاضی کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جس کا گھر میں اخلاق برا ہو وہ کبھی امام کی زیارت نہیں کر سکتا. آقا علی آقا قاضی بہت بلند مرتبہ بہت بڑی روحانی شخصیت. ان کے زمانے میں ایک عالم تھے جو درس و تدریس دیا کرتے تھے, اس درس میں علماء آتے تھے, کبھی کبھی اس علماء کی تعداد 300 سے بڑھ جاتی تھی. یہ عالم آیت اللہ آقا قاضی کے زمانے کے, اور یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے, یہ آقا عباس حسینی کاشانی اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جو آقا قاضی کے شاگردوں میں تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں, جب ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا, اس زمانے میں ایک عالم تھے اس علاقے میں, اور وہ بہت درس و تدریس کرتے تھے, صاحب اولاد نہیں تھے. کہا بیوی بہت بیمار ہوئی, بہت زیادہ بیمار, اتنی کہ حالت بد سے بدتر ہوتے ہوئے قومے میں چلی گئی. اب وہ عالم روتے ہوئے آئے آقا علی قاضی کے پاس. جب ان کے پاس آئے تو آ کے کہتے ہیں, آقا علی آقا قاضی, میں میری اولاد تو ہے نہیں, میں اور میری بیوی ہمارے درمیان ایسا رشتہ ہے, محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے. اب میری بیوی سخت شدید علیل ہے, میں جس حال میں اسے چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پلٹ کے جاؤں گا تو اس کو زندہ پاؤں گا. 37 ایئرس کی ہماری رفاقت ہے, اور اگر وہ مر گئی تو مجھے لگتا ہے میں جی نہیں سکوں گا. آقا قاضی آپ دعا کر دیجئے, خدا میری بیوی کو شفا دے دے. پہلا پیغام کیا ملتا ہے, ہم اور آپ کبھی اگر ہمارا مریض چلا جائے آئی سی یو میں, بہت سیویئر کنڈیشن میں ہو, تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مگر دل ہوتا اب کیا بچے گا, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور خدا ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے, مانگ مجھ سے رہے ہو جو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے. اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو اتنی خراب کنڈیشن ہوگی, ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے, اب کیا بچے گا. آخر ہمیں اللہ پہ توکل ایسا نہیں ہے جو ہونا چاہیے ایک مومن کو. تو باقی کہتے ہیں آقا قاضی آپ دعا کر دیجیے. اچھا آیت اللہ قاضی جو آقا قاضی تھے, ان کا جملہ یہ تھا اور ان کا طریقہ یہ تھا جسے آقا بہجت کا تھا, کہ یہ لوگ کبھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, بھلے کوئی مرد آئے کوئی عورت آئے, کیوں نہیں دیکھتے تھے, اللہ نے ان کی نگاہوں سے برزخی حجابات ہٹا دیے تھے. تو انہیں انسان اپنی اصل شکل میں نظر آتا تھا. ہمیں نہیں پتا جو شکلیں ہمیں خدا نے بنا کے دی اتنی اچھی, لیکن جب میدان قیامت میں جائیں گے تو ہماری وہ شکل ہوگی جو ہمارے اعمال کی ہے. اگر کوئی گناہگار ہے تو یعنی معصومین کی روایات, رسول خدا کی روایات ہے معراج کی, کہ جب کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں میدان قیامت میں آئیں گے, تکبر کرتے ہیں چیونٹی کی شکل میں آئیں گے, چغل خوری کرتے ہیں تو انسانی شکل بھی نہیں ہوگی. تو اگر دنیا میں یہ اعمال کر رہے ہیں تو جو جن کی نگاہوں سے حجابات ہٹ جاتے ہیں وہ ہمیں انہی شکلوں میں دیکھتے ہیں. اس لیے آقا بہجت بھی آقا قاضی بھی کبھی بھی نظر اٹھا کے لوگوں کو دکھا کرتے تھے, جو کہہ رہا ہے سن رہے ہیں. اب انہوں نے جا کے کہا, آقا دعا کر دیجیے, میری بیوی بہت بیمار ہے. سر جھکائے جھکائے انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی. دعا پڑھتے پڑھتے کہتے ایک مرتبہ ایسا جذباتی انداز تھا کہ آنکھ سے آنسو گرنے لگے, اور دعا کرتے کرتے پھر آسمان کی طرف دیکھا, ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا جاؤ, اس کو اللہ نے پلٹا دیا. تو ابھی کہتے ہیں عالم کہتے ہیں میں آقا قاضی پہ یقین تھا, مگر جب پلٹا, وہی ہماری والی کیفیت نا, جب پلٹا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں لگتا نہیں کہ بچے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور بچے. کہ اسی شش و پنج میں سفر کرتے میں اپنے گھر پہنچا, جب گھر پہنچا تو میری وہ زوجہ جو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی, جو اب اپنے سینس میں بھی نہیں تھی, جب میں گیا تو دیکھا قبلہ رو بیٹھی ہوئی ہے, صحت یاب ہے. میں گیا اس کے پاس جا کے کہا کہ تمہیں صحت کیسے ملی, کہا وہ بتانا نہیں چاہ رہی. کہا نہیں بس مجھے مولا نے صحت یاب کر دیا. کہا مجھے بتاؤ تمہیں صحت کیسے, میں نے بہت اصرار کیا. تو کہا میرے جسم سے روح نکل گئی تھی, اور جب میری روح چوتھویں آسمان پر پہنچی تو کسی کی ندا آئی, آقا قاضی کی دعا سن کر, اس کی دعا سن لی گئی, آقا قاضی کی دعا کے سبب سے اس کو پلٹا تو, اور کہا پھر میری روح واپس میرے جسم میں آ گئی. تو جو اطاعت و عبادت کرتے ہیں پروردگار عالم کس طرح سے ان کی نفس سے دعا سنتا ہے, وہ دوسروں کے حق میں کریں تو بھی سنتا ہے, یہ عبادتوں کا ثمر ہے. اور اگر عبادتوں کی معرفت دیکھنی ہے تو خاندان آل محمد کے بچوں سے سیکھ لیجیے. خاندان آل محمد کے بچے بھی معرفت کی اس بلندی پہ تھے. آج پسرانی مسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تاریخ میں جن کی عمر 5 یا 6 سال لکھی ہوئی ہے, جناب مسلم سے بچھڑ چکے ہیں, زندان میں ہیں, باپ کو شہید کر دیا گیا, ان کو خبر نہیں ہے, زندان میں قید طویل عرصہ گزر گیا ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں, ایسا کیوں نہ کرے بھائی کہ ہم اس داروغہ زندان سے بات کریں, جب کھانا دینے آئے گا اس کو پکڑ کے کہیں گے ہمیں رہا کر دے. آیا داروغہ زندان, ان معصوم بچوں نے کہا تم رسول خدا کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتا, میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. کہا علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتا ہوں. کہا فاطمہ زہرا کو جانتے ہو؟ کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم خاندان اہل بیت کے بچے ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. وہ داروغہ زندان محب اہل بیت تھا, رونے لگا. کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا ہم بس زندان کے خوف میں مبتلا تھے, ہم بتا نہ سکیں. کہا میں تمہیں آج رہا کر دوں گا, اپنی جان پہ کھیل جاؤں گا, مجھے پتا ہے مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا, مگر میں تمہیں آج رات کی اندھیرے میں رہا کر دوں گا, اور تم کوشش کرنا کسی طرح سے بھی کوفے کی حد سے باہر نکل جاؤ, اور جو قافلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ مدینے چلے جانا. انہوں نے کہا اچھا. جب رات آئی اور جب ان بچوں کے لیے زندان کا دروازہ کھولا, جب یہ بچے جانے لگے نا, تو بچوں کا دامن پکڑ کے کہا مگر ایک وعدہ کرتے جاؤ. کہا کیا؟ کہا روز قیامت میری شفاعت کرواؤ گے. اور یہ خاندان اہل بیت کے بچے, انہیں پتا ہے خدا نے کیا مقام دیا ہے. کہا فکر نہ کر, ہم تجھے لیے بغیر جنت نہیں جائیں گے. یہ کہہ کے بچے باہر نکلے. رات کی تاریکی میں معصوم معصوم زہرا کے پڑتا معصوم معصوم یہ بچے ڈرتے ہوئے چھپتے ہوئے نکلنا چاہتے, راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے, یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہوئی. اب انہوں نے سوچا کہ اگر صبح کی روشنی میں کسی نے ہمیں دیکھ لیا دوبارہ ہمیں قید کروا دیں گے. یہ دونوں بچے ایک درخت کے اوپر چڑھ کے چھپ کے بیٹھ گئے پتوں میں. اس درخت کے نیچے ایک تالاب تھا. ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی. جب پانی بھرنے آئی وہ مومن آتی ہوئی پانی بھرنے آئی تو آ کے جب پانی بھر رہی تھی, پانی پہ عکس دیکھا کہ درخت پہ کوئی چاند جیسے چہرے بیٹھے ہوئے. اسے نظر اوپر اٹھا کے دیکھا تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے فرزند. کہا یہاں کیوں چھپے ہوئے ہو؟ کہا اس لیے کہ روشنی میں نکلیں گے تو ہمیں پھر گرفتار کر لیا جائے گا. اس مومنہ نے کہا میرے گھر چلو. مومنہ اپنے گھر لے کے گئی. حارث ملعون جو ابن زیاد کے لشکر میں تھا اور ابن زیاد کے مصاحبوں میں تھا, یہ اس کی زوجہ تھی, مگر صاحب ایمان تھی. لے گئی اپنے گھر میں اور کہا یہ گھر ہے حارث ملعون, حارث کا گھر ہے, اور وہ آئے گا ابھی دربار سے, میں تمہیں چھپا دینا چاہتی ہوں. اس نے ایک حجرے میں دونوں بچوں کو چھپا دیا. اور بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, مائیں بیٹھی ہیں, جب بچے کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں, ماں کو یا باپ کو؟ اور یہ اتنے مظلوم ہیں یہ بچے, دشمنوں کے درمیان نروے میں ہیں, کس کو پکارے؟ نہ ماں پاس ہے نہ باپ پاس ہے. چھوٹی سی ایک چھوٹا سا کوٹھری تھی, اس میں اس نے بچوں کو چھپا دیا. کہا تم یہاں چھپ جاؤ, جب رات ہو جائے گی تو میں, جب میرا شوہر چلا جائے گا میں تمہیں نکال دوں گی, تم چلے جانا, تم اپنا راستہ ڈھونڈ لینا. وہ بچے رات کو سوئے, خواب میں دیکھا, چھوٹے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت ماں آئے ہیں اور جناب مسلم کھڑے ہیں. اور جناب رسالت ماں کہتے ہیں مسلم میرے بچے کہاں ہیں؟ جناب مسلم کہتے ہیں نہ گھبرائیے, بس کچھ دیر میں ہمارے پاس آ جائیں گے. چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی, بڑے بھائی کو جگایا, کہا بھیا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. اب دونوں بچے گلے میں ہاتھ ڈال کے زارو قطار رونے لگے. شہادت کا یقین ہو گیا, کس کو پکارے؟ ماں بھی پاس نہیں ہے, باپ بھی پاس نہیں ہے. یہ رونے کی صدا جب باہر آئی, حارث ملعون نیند سے اٹھ گیا. وہ آ کے اپنے کمرے میں جا کے, اپنے حجرے میں جا کے شراب کے نشے میں دھر جا کے لیٹ کے سو گیا تھا. اب جب یہ رونے کی آواز سنی, اس کی آنکھ کھلی, اٹھا. وہ اس کی زوجہ کہتی نہیں ہمارے گھر سے نہیں آ رہی, کہا نہیں ہمارے گھر سے آ رہی ہے. اسے ٹھوکر مار کے جو دروازہ کھولا تو مسلم ابن عقیل کے دونوں فرزند موجود تھے. یہ مومنہ ہاتھ جوڑتی رہے گی چھوڑ دو, فاطمہ زہرا کو کیا جواب دو گے میدان قیامت میں؟ مگر اس ملعون نے بالوں سے پکڑ کے کوٹری سے باہر نکالا. مقتل کی روایت کہتی ہے اتنا مارا ہے ان بچوں کو کہ ان کے چہروں سے خون بہ رہا تھا, اتنے زخمی ہو گئے یہ بچے, ہماری جانیں قربان ان معصوموں پہ. جیسے ہی صبح ہوئی ان بچوں کو رسی میں باندھ کے گھسیٹتا ہوا نہر کے کنارے لے کر آیا, اپنے غلام کو ساتھ لایا, غلام کو تلوار دی کہ سر اڑا دو. غلام کہتا ہے نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ مجھے رسول خدا کو جواب دینا. اپنے غلام پہ وار کیا, زخمی ہو گیا. ان بچوں نے جب دیکھا کہ اب شہادت یقینی ہے, کہا ہماری بات مان لے, اگر ہمارے چچا تک پہنچا دے گا, ہمارے مولا حسین ابن علی تک ہمیں پہنچا دے گا, ہم تجھے انعام دلوائیں گے. جو انعام تجھے اپنے زیاد سے چاہیے اس سے زیادہ دلوا دیں گے. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا اچھا ہمیں زندہ رکھ, ہمیں لے جا دربار میں, جو حاکم فیصلہ کرے. کہا نہیں تمہارا سر لے کے جاؤں گا. جب بچوں نے سن لیا تو کہا اچھا ایک بات مان لے, ہمیں دو رکعت نماز پڑھنی ہے. ہزاروں اہل بیت کے یہ معصوم معصوم بچے, ان سے کوئی سیکھے کہ عبادت کی معرفت کیا ہے؟ ان دونوں بچوں نے نماز کو ادا کیا. ابھی نماز تمام نہ ہونے پائی تھی کہ چھوٹے بھائی نے دیکھا کہ بڑے بھائی کا سر جدا ہو گیا. سر رکھ کے ظالم نے جسم کو دریا میں بہایا چاہا, چیخا فوراً دوسرا بھائی, بھیا مجھے چھوڑ کے نہ جانا. دوسرے کے سر پہ تلوار چلی, سر قلم ہوا, اس کے جسم کو بھی دریا میں پھینکا. دونوں جسم دونوں بھائیوں کے مل گئے, گلے میں باہیں ڈال دی, نیچے چلے گئے. عزاداروں جناب زہرا فرش عزا پہ ہے کربلا میں. اگر کوئی شہید جاتا تھا تو مولا رخصت کرتے تھے، جب لاشا آتا تھا بیبیاں روتی تھی، یہ وہ مظلوم شہید ہیں جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ بی بی پسندان مسلم کا پرسہ قبول کیجئے۔ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما لے۔ پاک پروردگار تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، جو جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دے، جو قرض دار اور غیر سے اس کا قرض ادا کر دے، جو بے گھر ہے اسے گھر عطا کر دے، مومنان آل محمد میں جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ان کی روزی کا سبب بنا دے۔ بار اللہ جو بیمار ہیں تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا غیب سے شفا کاملہ عطا فرما۔ ہم سب جن جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں خدا ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ عزائے حسینی جہاں جہاں برپا ہو رہی خدایا عزائے حسینی کی حفاظت فرما۔ تمام مومن و مومنات کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ان مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، اور جب امام ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ما تمام حسين۔